باب دو، گناہ اور مسیحیت۔ تاریخ انسانی پر نگاہ دوڑائی جائے تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ ہر جگہ گڑبڑ اور فساد ہے۔ انسان نے جب بھی اپنے دل کو ٹٹولا ہے یا اپنے ساتھی انسانوں کے کردار پر نظر کی ہے تو گناہ کے وجود کا اقرار کیا ہے۔ گناہ کی کار فرمائی ہر جگہ نظر آتی ہے، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جن کو کبھی کوئی وحی یا الہام نہیں ملا، گناہ کا اور اس کے وجود کا ویسا ہی شعور رکھتے ہیں جیسا کہ آسمانی وحی ماننے والے، اور یہ بات بھی مانتے ہیں کہ اخلاقی اور سماجی طور پر جن باتوں کے کرنے کی ذمہ داریاں ان پر عائد تھی ان پر عمل درآمد سے قاصر اور عاجز رہے ہیں۔ گناہ نہ صرف شرمناک رویے کا نام ہے جیسے بہت سے انسان سمجھتے ہیں، بلکہ یہ خدا تعالیٰ سے دوری اختیار کرنے کا نام بھی ہے، حالانکہ خدا ہی ہماری زندگی کا نصب العین ہونا چاہیے۔ خدا سے اس انحراف کا مطلب صرف گناہ کی طرف میلان نہیں ہے، بلکہ یہ بھلائی و نیکی کے چشمے سے ہمارا ایک طرح کا انقطاع بھی ہو جانا ہے۔ تجربے نے اس بات کی بھی بخوبی وضاحت کر دی ہے کہ نفسانی انسان کے بس میں یہ بات نہیں رہ گئی ہے کہ گناہ کی انسان کے اندر زبردست قوت اور اس کی زندگی میں سخت اثرات کا اندازہ لگا سکے۔ ایماندار کے پاس خدا کی شریعت ہوتی ہے جو اس کی تربیت و ہدایت کرتی ہے اور مسیح تک پہنچا بھی دیتی ہے۔ مسیح نے انسان کو خدا کا فضل بخشا اور انسان گناہ کی حقیقت اور اس کے اثرات بد کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے کہ گناہ میں دلچسپی لینا انسان کو بگاڑنے اور اس کی تخریب کا باعث بنتا ہے۔ اس وقت اسے الہی فضل و مدد اور اپنی راستبازی کے لیے مسیح کے بہائے ہوئے خون کے کفارے کا شدید احساس ہوتا ہے۔ گناہ شرع کی مخالفت ہے۔ پہلا یوحنا باب 3 آیت 4، یہ مقررہ حد سے تجاوز کرنے کا نام ہے۔ یہ تعدی و تجاوز خواہ کتنا ہی معمولی اور ہیچ کیوں نہ ہو، اور اس کا ذکر کرنے والا خواہ کوئی بھی عذر پیش کرے، اس میں شک نہیں کہ خدا کے خلاف وہ جرم ہی رہتا ہے۔ الف، دنیا میں آمد گناہ۔ انجیل شریف رومیو باب 5 آیت 12، ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی اس لیے کہ سب نے گناہ کیا۔ یہاں ایک آدمی سے اشارہ ہے ہمارے جد امجد آدم کی طرف، ماں حوا کے، کیونکہ خدا آدم اور حوا کو ایک جوڑے کے طور پر دیکھتا ہے۔ پیدائش باب 5 آیت 2، خط کے مصنف نے آدم ابو البشر کے گناہ کو ہر شخص یعنی ان کی ذریت کے گناہ کا سبب مانا ہے۔ مصنف اس آزمائش کا ذکر نہیں کرتا جو ابلیس نے کی، اور نہ ہی حوا کی نافرمانی کا ذکر کرتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ آدم تمام انسانوں کا نمائندہ ہے۔ دنیا کے کچھ فلسفی یہ مانتے ہیں کہ انسان طیب و طاہر پیدا ہوتا ہے، اور جب وہ فاسد ماحول میں رہتا ہے تو اس سے بری طرح متاثر ہوتا ہے، اور تب گناہ اس میں سرایت کرتا اور جنم لیتا ہے۔ لیکن سچائی یہ ہے کہ گناہ انسان کی جبلت میں واقع ہے۔ ایک بگڑا ہوا ماحول گناہ کو پھلنے پھولنے کا موقع تو فراہم کرتا ہے، لیکن انسان کی سرشت و طبیعت اور اس کا دل گناہگار ہے۔ بے، گناہ ایک وراثتی امر ہے۔ کوئی بھی جاندار خواہ اپنی نو سے الگ مغایر نہیں ہوتا۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ ایک بیل نے بھیڑ پیدا کی ہو؟ یا جیسا کہ خود جناب مسیح فرما گئے ہیں، کیا جھاڑیوں سے انگور یا اونٹ کٹاروں ریگستانوں میں پیدا ہونے والا ایک کٹیلا پودا سے انجیر توڑتے ہیں؟ یہی قانون فطرت انسان پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ آدم یعنی انسان اول نے
چونکہ اپنے عصیان و سرکشی کی وجہ سے
خدا کی عطا کی ہوئی حیات طیبہ مستقیمہ کو مسخ کر دیا، بدنما بنا دیا، اور سزا اور نتیجے کے طور پر راندے ہوئے فردوس بری سے باہر نکال دیے گئے، اور ایسی زمین کو ان کا ٹھکانہ بنا دیا گیا جو خود ان کی وجہ سے لعنتی ہوئی۔ اسی زمین پر انہوں نے اولاد پیدا کی جنہیں جنت کی پاکی کا کوئی علم و تجربہ نہ تھا۔
اس حالت زار کی تصویر کشی داؤد نبی نے اپنے زبور 51 آیت 5 میں یوں کی ہے،
دیکھ میں نے بدی میں صورت پکڑی اور گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا۔
پولس نے بھی رومیو باب 3 آیات 10 سے 12 میں کہا،
کوئی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں، کوئی سمجھدار نہیں، کوئی خدا کا طالب نہیں، سب گمراہ ہیں، سب کے سب نکمے بن گئے، کوئی بھلائی کرنے والا نہیں، ایک بھی نہیں۔ وراثتی گناہ اور سقوط و حبوت آدم کے بارے میں کتاب مقدس کی تعلیم کی اگسٹین نے کچھ اس طرح وضاحت کی ہے، پہلا،
انسان کو خداوند تعالیٰ نے اپنی صورت و شبیہ پر خلق کیا،
یعنی علم و معرفت، نیکی و پاک بازی کی سیرت عطا کی اور اسے زندہ و جاوید ہستی کے طور پر پیدا کیا، مخلوقات کا حاکم و مختار بنا دیا۔ اس نے آدم کو خیر و شر کی تمیز بخشی اور اسے اخلاقی طبیعت و مزاج ودیت کیا۔ دوسرا، آدم کو اپنا راستہ چننے کی اجازت دی گئی۔ جب ابلیس نے اس کی آزمائش کی تو اس نے خدا کی مرضی کے خلاف خود اپنی راہ اپنائی اور گناہ کا ارتکاب کیا۔ یوں وہ اس مقدس و پاک حالت کو کھو بیٹھا جس کے لیے وہ بنایا گیا تھا۔ تیسرا، اس نافرمانی کے نتیجے میں وہ الہی سیرت و شباہت جو انہیں عطا کی گئی تھی گناہ آلود ہونے کی وجہ سے مسخ ہو گئی، اور روحانی طور پر مردہ ہونے کی وجہ سے وہ نیک کام کرنے کے قابل نہ رہا۔ جسمانی طور پر بھی موت نے تسلط جما لیا، اور اب وہ اس دنیا کی تمام بدی اور ابدی ہلاکت کا شکار ہے۔ چوتھا، آدم اور ان کی نسل و ذریت میں ایک طرح کا نیابتی رشتہ ہے۔ جو گناہ آدم نے کیا وہ ان کی نسل میں بھی ہے۔ وہ گناہ میں پیدا ہوتے ہیں، ان میں خدا کی شبیہ بگڑ گئی ہے اور اخلاقی طور پر خرابی آ گئی ہے۔ پانچواں، یہ ذاتی اور موروثی گناہ فساد کی فطرت ہے، گو کہ یہ عمل میں گناہ نہیں ہے۔ چھٹا، آدم کے گناہ کا نتیجہ اصل راست بازی کے کھو دینے اور فطرت کے بگاڑ کی صورت میں نکلا، اور یہ گناہ اول کی سزا ہے۔ ساتواں، نئی زندگی اور تخلیق نو روح القدس کا زبردست کام ہے۔ اس میں نفس انسانی بطور مفعول کے ہوتا ہے، اس کی فاعل کی حیثیت نہیں ہوتی۔ یہ مطلقاً خدا کے ارادے سے متعلق ہے،
اسی لیے نجات یا مخلصی فقط خدا تعالیٰ کے فضل پر ہی موقوف ہے اور اسی کا عمل ہے۔
جیم، انسان پر گناہ کا اثر۔ ایک انگریز سائنسدان ہکسلی نے کہا ہے کہ انسانی ترقی کے لیے انسانی نفس کو جو تربیت و مشق کرنی پڑتی ہے اس سے زیادہ سخت اور محنت طلب تربیت اور مشق میں نے اور کوئی نہیں دیکھی۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ انسان ہمیشہ سے ایک اثر کا غلام بنا دیا گیا ہے جو اس پر بری طرح سے قابض ہے۔ وہ کچھ ایسے دوافع کا شکار ہے جو اسے کشاں کشاں تباہی کی طرف لیے جا رہے ہیں۔ پھر وہ کچھ ایسے نہ ختم ہونے والے ابہام کے شکنجے میں پھنس کر رہ جاتا ہے جو اسے بالآخر بڑی ذہنی اذیت دیتے اور پریشانیوں میں ڈال دیتے ہیں، اور اس کا جسم غم و فکر کے اذیات سے کھل کھل کر فنا ہو جاتا ہے۔ ہزاروں سال سے انسان اس طرح کی جنگ و جدل میں پھنسا ہے، خود بھی اور اپنے ہم جنسوں کو بھی۔ کبھی ایزا دیتا ہے اور پھر ان پر ماتم کرتا ہے اور ان کی قبریں بنا دیتا ہے۔ کیا اب بھی کسی کو اس سے زیادہ چیختی ہوئی شہادتیں درکار ہیں جو اسے گناہوں کے اثرات بد کا احساس دلانے والی بنے؟ کیا ایک فرد کے لیے اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ اپنے دل ہی کی گہرائیوں میں جھانکے، اپنے ہی میلانات اور رجحانات کو دیکھے؟ اسے وہاں بھی گناہ کا بسیرا نظر آئے گا۔ تمام انسانوں میں اس حقیقت کا ادراک کرنے کے لیے ہمیں صرف انسانی معاشرے پر نگاہ دوڑانے کی ضرورت ہے۔
زبور 14 آیت 1 کا اعلان ہے کہ
احمق نے اپنے دل میں کہا کہ کوئی خدا نہیں، وہ بگڑ گئے، انہوں نے نفرت انگیز کام کیے ہیں، کوئی نیکوکار نہیں۔ اسی طرح یسعیاہ نبی فرماتے ہیں کہ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں ہر ایک اپنی راہ کو پھرا۔
یسعیاہ باب 53 آیت 6۔
وہ صورت و شبیہ جو آدم گناہ میں گرنے سے پہلے رکھتا تھا وہ ہم سب میں بگاڑ کا شکار ہے۔ گناہ کا وجود اور اس کی کار فرمائی تو ہر شخص کی زندگی میں ایک ایسا امر ہے کہ نہ تو جس سے کوئی چشم پوشی کر سکتا ہے اور نہ غفلت۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ بشری مزاج و طبیعت کا فاسد ہونا اظہر من الشمس ہے۔ انسان کی بے بسی اور شکست پر شکست دیکھنا ہو تو دیکھیے کہ اپنی انتہائی دلی خواہش کے باوجود اخلاقی قوانین کی پابندی کرنے کے قابل نہیں ہے۔ ایسا کرنے کے لیے خدا کے روح کی تائید و مدد کی ضرورت ہے۔ آج کا انسان اس حقیقی نیکی اور راست بازی کے لحاظ سے کتنا کھوکھلا ہے جو انسان کو اس کے حبوط سے پہلے حاصل تھی۔ چند سالوں کی ہی جرائم کی تاریخ اس بات کو جان لینے کے لیے کافی ہے کہ انسان کس قدر اپنی خداداد صالح طبیعت کو کھو چکا ہے۔ جب آدم کے بیٹے قائن نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تو اسی وقت سے ہم انسان میں اس بری فطرت کو سر اٹھاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ کیوں اس نے اسے قتل کیا؟ کیا یہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ قائن شریر شخص تھا؟ آپ اپنی ہی مثال لے لیجئے۔ آخر ہم کیوں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں؟ کیا ایسا اس لیے نہیں کہ بدی کی فطرت ہم میں جڑ پکڑے ہوئے ہے؟ کیوں ایک قوم دوسری قوم پر چڑھائی کرتی ہے؟ کیا یہ انسانوں کے گناہ کا مجموعی اثر نہیں ہے؟ دال گناہ کی مزدوری.
پیدائش باب 2 آیت 17 میں مرقوم ہے کہ باری تعالیٰ نے آدم کو حکم دیا،
تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے،
لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا،
کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا. اسی طرح خدا کے نبی حزقیل کے صحیفے میں ہم پڑھتے ہیں، جو جان گناہ کرے گی وہی مرے گی.
حزقیل باب 18 آیت 29. رومیو باب 6 آیت 23 میں بھی لکھا ہے کہ
گناہ کی مزدوری موت ہے. آدم و حوا جب حکم خداوندی کی نافرمانی کے گناہ میں گرے تو وہ روحانی طور پر مر گئے.
خداوند تعالیٰ سے ان کی گہری قربت و نزدیکی جدائی میں بدل گئی.
ہما وقت خدا کی حضوری میں رہنے کی تمنا بھی بجھ گئی، اور اپنے تئیں جنت کے درختوں کے درمیان چھپنے کی جگہ ڈھونڈنے لگے.
پیدائش باب 3 آیت 8.
انہیں اپنے بدن میں ناتوانی کا احساس بھی ہونے لگا. اب رہ رہ کر انہیں رب کائنات کی تنبیہ یاد آنے لگی کہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا. در حقیقت یہ بات معمولی نہیں بلکہ خبردار اور چکنا ہو جانے کی بات تھی. گناہ کا نتیجہ سامنے آ چکا تھا. اب سوال یہ ہے کہ کیا آدم و حوا کی جنت والی حیثیت ان کے گناہ کے سبب بالکل ضائع ہو چکی تھی؟ کیا سارے کا سارا کام و استحقاق اب وہ کھو بیٹھے تھے؟ کیا اب ان کی بحالی کی کوئی صورت اور امید بالکل منقطع ہو چکی تھی؟ کیا اب پھر سے جنت الفردوس کی طرف لوٹنا ناممکن ہو چکا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں.
کیونکہ خداوند تعالی محبت ہے،
اور اس کی محبت رحمتوں سے معمور و بھرپور ہے، اور اس کے پاس معافی، بخشش اور مغفرت ہے. یوں اس کی محبت نے شفقت کا اظہار کیا. وہ کسی گناہگار کی موت سے خوش نہیں ہے.
اس خدا محبت نے
یسوع مسیح کی شخصیت میں، جو کہ کلمۃ اللہ ہیں، ظاہر ہو کر ایک منجی اور فدیہ دینے والے فادی کی حیثیت اختیار کر لی. خدا کی محبت نے پہلا کرم یہ کیا کہ اس نے سب سے پہلے آدم و حوا کی ستر پوشی کی اور ان کے عیوب برہنگی کو ڈھانکا.
پیدائش باب 3 آیت 20.
اس طرح سے خداوند خدا نے نجات انسانی کے لیے کفارہ کے عہد کے اصول کی ابتدا کی.